الحمد لله وحده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشرة، صدق الله مولانا العظيم. بہت اچھی اور قیمتی باتیں ابھی جیسے آپ حضرات سن رہے تھے، میں بھی الحمدللہ سن رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی حدیث شریف پر اور حدیث شریف میں جو تشریح ساتھ میں آئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت عرصے پہلے کی بات ہے، تقریباً 27-28 سال پہلے ایک مرتبہ ہردوئی حاضری ہوئی حضرت مولانا الشاہ محمد ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے یہاں. عصر کے بعد حضرت کی یہاں مجلس ہوتی تھی کھلے میدان کے اندر، درختوں کے نیچے، کھلی ہوا. حضرت ایک پلنگ پر تشریف رکھتے تھے اور آجو باجو طلبا ہوتے تھے، دوسرے حضرات ہوتے تھے. میں نے بہت دھیان سے دیکھا کہ حضرت کی چارپائی کے اوپر ایک اسٹیل کی بڑی پلیٹ ہے اور اس پلیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کیا سر کے بعد کی یہ مجلس اور چارپائی کے اوپر پلیٹ میں بہت احترام سے پتھر رکھے ہوئے ہیں. میرے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ استنجے کے لیے ان جیلوں کو استعمال کیا جاتا ہو، کیونکہ اس زمانے میں ابھی اتنے یہ ایشو عام نہیں ہوئے تھے. مجلس کے بعد وہاں مقیم ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ یہ پلیٹ کے اندر جو پتھر ہے وہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. وہ لطیفہ بھی ہے اور اصلاح بھی ہے اور جواب بھی ہے. کہنے لگے ان پتھروں کا نام ہے حضرت کے یہاں دواء اللغو. میں نے کہا بھائی دواء اللغو کی ذرا وضاحت کرتا ہوں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہا کہ کوئی بھی آدمی مجلس کے اندر بات کرے گا تو حضرت قریب بلا کر کے اس کے منہ میں یہ گھیلا دیں گے، پتھر دیں گے کہ 5 منٹ اس کو منہ میں رکھے بیٹھے. پھر دوسری مرتبہ اگر وہ پکڑا گیا تو 10 منٹ اس کو منہ میں رکھنا ہے. تیسری مرتبہ پکڑا گیا تو 15 منٹ. جتنی مرتبہ دوران مجلس ادھر ادھر دنیاوی بات کرتے پکڑے جاؤ گے لغویات میں، تو کہا اس کے منہ کے اندر 5-5 منٹ کے حساب سے یہ جو ہے کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے دواء اللغو. ویسے مسلم تو قبرستان جا کے سوتے جو اس طرح اصلاح فرما دیتے. اب تو یہ ہے کہ کم از کم قرآن حدیث کی وعیدیں سن کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو لغویات سے بچانے والے بنے. یہ بھی بہت غنیمت ہے اس زمانے کے اندر. خیر تو اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے لغو. لغو کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو. ایسی بات ایسے کام ایسی چیز دین کا فائدہ نہیں دنیا کا فائدہ نہیں آخرت کا فائدہ نہیں. ایسی بات ایسے کام ایسی چیزوں کو لغو سے تعبیر کیا جاتا ہے. میرے حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ جب انگلینڈ کا سفر ہوا کئی سال پہلے تو جا بجا بیان کے اندر فرمایا کہ بھائی ہم ہمارے ملکوں میں تھے تو ہمیں لغو کی دو قسم معلوم ہوئی. ایک ہے لغو بات اور دوسرا ہے لغو کام. اس ملک میں آ کے پتا چلا کہ لغو کی تیسری قسم ہے کہ جس کو لغو چیزیں کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو چیز 40-45 سال پہلے انگلینڈ میں دیکھی تھی اب اس وقت ہمارے ملک میں بھی وہ چیز عام ہو گئی. اور مالداروں کا حال چھوڑیے غریبوں کے یہاں بھی یہ لغو کی تیسری قسم عام ہو رہی ہے. لغو بات یعنی جس بات میں دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو. لغو کام دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسے کام. لیکن لغو چیزیں جس میں دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ایسی بہت ساری چیزیں آج ہمارے گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہاں دیکھا تھا جس کو آج کی زبان میں شو پیس کہا جاتا ہے یعنی گھر کے اندر شو کے لیے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں. بہت سے گھروں کے اندر برتن شو میں رکھے جاتے ہیں. تو حضرت بہت لطیفے سے فرماتے تھے کہ یہ برتن رکھے ہوئے ہیں آگے والے کمرے میں موجود ہیں پھر آپ گھر کے اندر برتن لینے کے لیے جا رہے ہیں نہ تو شو کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اچھا برتن بھی شو کے لیے ہوتے ہیں. بہت سے گھروں کے اندر پلاسٹک کے پھول اور پھول بوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب لغو چیزیں اور اس کے پیچھے دولت بھی بڑی خرچ ہو رہی ہے یعنی یہ شو کیس بنانا پڑتا ہے اس کے لیے پھر اس کے اندر اس طرح ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. اس کے لیے پیسوں کا خرچ اس کے لیے وقت کو لگانا یعنی اس لغویات کے پیچھے اور بھی بہت ساری ہماری چیزیں اور اوقات ضائع ہو گئے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم لغو بات سے لغو کاموں سے لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی ایک آیت دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کی قسم کھائی والفجر کی قسم اس لیے کہ صبح کا وقت ایسا ہے کہ رات کی اندھیریاں ختم ہوئی دن کا اجالا آیا نیا دن آیا تو آدمی بڑی امیدوں اور آرزو کے ساتھ ہوتا ہے آج یہ کروں گا وہ کروں گا. بلکہ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ آنے والے دن نہیں دنوں اور مہینوں کے لیے ان کے کام پہلے سے طے اور مقرر ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں یہ کرنا ہے پرسوں کے دن میں یہ کرنا ہے ہفتے بھر یہ کرنا ہے مہینے بھر یہ کرنا ہے سال بھر یہ کرنا ہے ان کے اوقات پہلے سے کام کاج طے ہوتے ہیں. تو ہر صبح ایک نئی امید, نئی آرزو اور نئے عزائم لے کر کے آئیے. اللہ نے قسم کھائی والفجر, دوسری قسم کھائی ولیال عشر, دس راتوں کی قسم, دس راتوں کی قسم. اب آپ سوچو کہ وہ کون سی دس راتیں ہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا رہے ہیں, وہ کتنی بڑی راتیں ہوگی کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں. ولیال عشر, دس راتوں کی قسم. تو تفسیر کے ائمہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی طرف ہے کہ دس راتوں سے مراد ہے ایک ذی الحج سے لے کر کے دسویں ذی الحج تک کی راتیں مراد ہیں. یہ ذی قعدہ کا مہینہ ابھی چل رہا ہے, چاند والے کیلنڈر میں یہ گیارہواں مہینہ ہے اور اس کے بعد بارہواں مہینہ آئے گا. اس بارہویں مہینے کے اوپر یہ سال والا چاند والا کیلنڈر پورا ہو جائے گا اور پھر نیا سال شروع ہوگا محرم کے مہینے سے. تو یہ سال کا جو گیارہواں مہینہ ذی قعدہ, اس کے بعد بارہواں مہینہ آئے گا ذی الحج کا مہینہ. یہ بارہواں مہینہ اس کی جو پہلی دس راتیں ہیں ان دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی اور قسم کھا کر کے فرمایا ولیال عشر, دس راتوں کی قسم. دیکھیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی, اللہ تعالیٰ نے جن دنوں میں, جن مہینوں میں, جن راتوں میں کوئی کام کی فضیلت بیان فرمائی, اس وقت پر وہ کام کرنا یہ بہت بڑا جو ہے اپنے آپ کو سعادت مند بنانا, یہ بہت بڑی بزرگی ہے, بہت بڑا تصوف ہے, بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ جس وقت پر, جس مہینے میں, جس رات میں اللہ کی طرف سے جو فضیلت آئی ہے اس کے مطابق آدمی عمل کرے, یہ بہت بڑی سعادت مندی بزرگی کی روحانیت کی بات ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو, یہ جو چار دن آئیں گے, بقرعید کا دن دس ذی الحج, اس کے بعد گیارہویں تاریخ, بارہویں تاریخ, تیرہویں تاریخ, ان چار دنوں کو اللہ تعالی کی طرف سے مہمانی کے دن کہیں گے. اللہ میزبان ہے, بندے مہمان ہیں اور قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالی بندوں کی میزبانی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو نوازتے ہیں قربانی کے ذریعے سے. اب ان چار دنوں کے اندر کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں نفل روزہ رکھوں, اللہ کو روزہ رکھنا بہت پسند ہے, تو اگر ان چار دنوں کے اندر وہ روزہ رکھے گا تو ثواب تو نہیں ملے گا, اللہ کے یہاں گنہگار کہلائے گا, گناہ ہوگا اس کو. اس لیے کہ یہ چار دن اللہ کی مہمانی کے ہیں, بندہ خدا کا مہمان ہے, ان چار دنوں میں خدا کی مہمانی سے فائدہ اٹھاوے, یہی تصور, یہی بزرگی, یہی روحانیت, یہی سعادت مندی. رمضان کا مہینہ پورا ہوا, پہلی تاریخ آئی شوال کے مہینے کی. اب کوئی آدمی یوں سوچے کہ میں نے پوری رمضان روزے رکھے تو آج پہلی تاریخ کو بھی میں روزہ رکھوں, عید کے دن بھی روزہ رکھوں, کوئی عمل نہیں کرتا آج عید کے دن, سب شرک حرمہ پیئیں گے, میں میرے اللہ کے لیے روزہ رکھوں, تو اس کو روزہ رکھنے کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. کیا معلوم ہوا کہ جس دن میں جس رات میں جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فضیلت بتلائی گئی اس کے اوپر عمل کرنا, یہی بہت بڑی روحانیت, تصور, بزرگی, سعادت مندی, دینداری کی بات ہے. اب یہ دس راتیں آ رہی ہیں, پہلی ذی الحج سے شروع ہوگی اور دس ذی الحج, یہ دس راتیں اللہ نے قرآن میں قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرًا, دس راتوں کی قسم. اور دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے مہربان ہیں, اپنے بندوں کے لیے بعض اوقات میں اللہ نے برکت اور فضیلت رکھی, تو بعض جگہوں میں اللہ نے فضیلت رکھی. بہت سی جگہیں اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسی بنائی کہ جس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. جیسے کہ ہم کعبہ شریف کے سامنے دعا کرے, مینا عرفات مصطلیفہ جا کر کے دعا کرے, ریاض الجنہ میں مدینہ پاک میں دعا کرے, عبادت کرے, یہ سب برکت والی اللہ نے جگہ بنائی. تو اس دنیا کی زمین پوری دنیا کی زمین زمین ہے, لیکن بعض جگہوں میں اللہ نے برکت رکھی. اللہ کے نبی حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت مریم ان کی بھانجی ہوتی, ان کے روم میں گئے اور روم میں جا کر کے بے موسم پھل دیکھے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ہنالک دعا زکریہ ربا, ہنالک دعا زکریہ ربا. وہاں یعنی جہاں مریم عبادت کرتی تھی وہاں حضرت زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. معلوم ہوا کہ کسی جگہ پر کوئی اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی عبادت کرے اس جگہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں رکھ لیتے ہیں, وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے. تو حضرت زکریہ نے وہاں دعا فرمائی. تو جس طرح اس دنیا میں کچھ جگہوں کو اللہ نے برکت والا بنایا, کچھ اوقات اور ٹائم اور سمے کو بھی اللہ نے برکت والا بنایا. اب ہم رمضان میں لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ دس راتیں ہیں, یہ دس راتیں بہت برکت والا ٹائم ہے. پہلی ذی الحج سے دسویں ذی الحج, اسی لیے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت کرے تو ایک سے لے کر نو ذی الحج تک روزے رکھنے چاہیے. ایک حدیث ہے جس کی روایت کے اوپر, سند کے اوپر, تو اس روایت میں فرمایا ما من ایام احب الی اللہ فیہا الصوم منہ فی عشرۃ ذی الحجۃ, کہ اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے پہلے دس دنوں کے روزے بہت پسند ہے, بہت پیارے ہیں. تو رمضان کے بعد اگر اللہ کی نظر کے اندر کوئی پیارے روزے ہیں تو ایک سے لے کر کے نو ذی الحج تک. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کی عبادت سے بڑا شغف ہے, بہت روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو روزے رکھنے والوں کو یہ ایک سے لے کر نو والی تاریخ میں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں جامعہ ڈابل کے اندر باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے, طلبا کو 25-27 دی قعدہ کے بعد ترغیب دی جاتی ہے, اور ایک سے لے کر نو تک جو طلبا روزے رکھتے ہیں ان کے لیے سحری وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے. تو ہمارے دینی اداروں میں, مدرسوں کے اندر اس کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے, اور عام مسلمان بھائی بھی एक से लेकर नौ तक रोजे रखने का एहतमाम, और न हो सके तो कम से कम दर्जे के अंदर नौ जिलहज को, जिसको यौम अरफा कहते हैं, उस दिन को रोजा रखना ही रखना चाहिए। नौ जिलहज यानी बकरी ईद से एक दिन पहले का रोजा, उसमें तो कम से कम एक दिन का रोजा तो रखना ही रखना चाहिए, अरफा का रोजा। अब जो लोग हज में जाते हैं उनका मामला अलग है, और जो लोग हज में नहीं जाते वो लोग यहाँ अपने अपने मकाम पर रह करके नौ जिलहज को ईद से एक दिन पहले जरूर रोजा रखने का एहतमाम करें। बड़ी इसकी हदीस शरीफ में फजीलत आई। वहाँ हज में इसलिए कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर अरफा के दिन रोजा नहीं रखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब बयान फरमाई। इससे मालूम हुआ कि हाजी लोगों के लिए बेहतर ये है कि वो अरफा का रोजा न रखे और बाकी लोग रोजा रखने का एहतमाम करें। और एक लतीफा मैं कहा करता हूँ कि भाई यौम अरफा का रोजा रखो इसलिए कि हमारे पेट को एक दिन आराम मिल जाए, क्योंकि 10 तारीख से उसको ओवरलोड काम करना है, आम दिनों के अंदर जितना काम नहीं करना है इससे ज्यादा उसको काम करना है, तो एक दिन उसको आराम मिल जाएगा तो फिर 10 जिलहज से अल्लाह ताला की मेहमानी और जो है उसको वसूल करने के अंदर भी पेट को बड़ी सहूलत और आसानी रहेगी। तो एक तो रोजे वाला अमल कि एक से लेकर नौ तक रोजा, कम से कम नौ जिलहज का रोजा सब नियत करो इंशाल्लाह रखेंगे, और इन रातों के अंदर अल्लाह ताला की कुछ न कुछ जाहिर इबादत करनी चाहिए, जाहिर इबादत। यानी एक तो ये है कि हम पूरे साल अपने रात के जो मामूलात हैं, हमारे रात के वज़ाइफ है, रात के हमारी तस्बीहात है, उसके अलावा इन नौ रातों के अंदर कुछ ज़ाहिर इबादत करनी चाहिए, जैसे कुछ ज्यादा तिलावत कर ली, कुछ ज्यादा तस्बीहात पढ़ ली, कुछ ज्यादा दुआओं का एहतमाम कर लिया, ये इन नौ रातों के अंदर हमें करना चाहिए। अल्लाह ने कसम खा करके इन 10 रातों की फजीलत बयान फरमाई। तो ये ज़िलहज का पहला अशरा और उसकी रातें बहुत कीमती है, बल्कि मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उससे पहले वाला जो जुमा आवे उसके अंदर बाकायदा मसाजिद में लोगों को तरहीब दी जाए, तवज्जो दिलवाई जाए कि भाई देखिए पहली तारीख शुरू हो रही है और मस्जिद के अइम्मे किराम पहली तारीख को बाकायदा लोगों को ध्यान दिलवावे, क्योंकि इस्लामी तारीखों के ऊपर लोगों का ध्यान कम होता है, और लोगों को मुतवज्जे करे कि भाई देखो पहली तारीख शुरू हो रही है और जो है दुआओं का एहतमाम करो, रोजा रखो, रात में अल्लाह का जिक्र करो, तिलावत करो, इसका एक नूरानी माहौल बनाना चाहिए। और ये कुर्बानी के जो 4 दिन है उसमें 3 दिन गुंजाइश, 4 दिन अल्लाह की मेहमानी, तो इन 4 दिनों के अंदर सबसे अच्छा अमल अल्लाह की नजर के अंदर वो कुर्बानी करना। आदमी रोजमर्रा के फराइज वाजिबात सुनने मौके दा, लेकिन कुर्बानी के अय्याम के अंदर अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन अमल वो कुर्बानी करना हुआ करता है। उस अमल को बहुत शौक के साथ, बहुत रगबत के साथ हमें करना चाहिए। अभी कुछ माहौल और मिजाज इस सिलसिले के अंदर ढीला और कमजोर पड़ रहा है। बाद हमारे मुसलमान भाई क्या सोचते हैं कि ये झंझट में कौन पढ़े, लिहाजा किसी मदरसे में लिखवा दो हिस्सा, कुर्बानी तो करनी है लेकिन लिखवा दो किसी मदरसे में। भाई ये झंझट नहीं है, ये अजीम इबादत है, قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کرنا، اپنے ہاتھ سے کرنا، اپنی آنکھ کے سامنے کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کو جھنجھٹ مت سمجھو، یہ جھنجھٹ ہونا اپنے دماغ میں سے نکالو. پھر ہم لوگ ایک تاجرانہ مزاج کے بن گئے دین کے معاملے کے اندر. مسجد میں آئیں گے تو کئی مدرسے اور اداروں کی طرف سے پوسٹر لگے ہوں گے، تو دیکھیں گے کہاں سستا ہے، کون سی جگہ بھاؤ کم ہے، چلو وہاں لکھوا دو، ہماری قربانی ہو جائے گی. بلکہ بعض کو اتنے اچھے چالاک ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو بہت دن باقی، ہو سکتا ہے اور کوئی سیل والا آوے اس سے بھی کم بھاؤ والا، تو اپنا حصہ لکھوا دیں گے. یہ سوچ، ہماری تھنکنگ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. قربانی کے لیے حدیث میں فرمایا سمنو ضحاياكم فانه على الصراط متاعكم، بہترین قربانی کرو، اچھے سے اچھے پیسے خرچ کر کے جاندار شاندار قربانی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے پر صراط کے اوپر سواری بنے گی. سمنو ضحاياكم فانه على الصراط متاعكم، تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو، اپنے ہاتھ سے کرو، آنکھ کے سامنے کرو، عمدہ اور بہترین قربانی کرو. یہ قربانی کے دنوں کے اندر سب سے اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، اس کو انجام دینا چاہیے. ایک واقعہ سنا میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بلا واسطہ سنا. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ ہے اور پہلے شیخ الحدیث بھی ہے، اور ملک کو آزاد کرانے کے اندر بڑی حضرت کی قربانیاں ہیں، بھارت کی آزادی کے بہت بڑے مجاہد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ جب ذی الحج کا مہینہ ختم ہو جاتا، بقرعید والا مہینہ محرم شروع ہوتا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جانور خرید لیتے تھے، سانپ حصے والا جانور حضرت خرید لیتے تھے، اور خریدنے کے بعد محرم سے لے کر کے ذی الحج کے مہینے تک پورا سال حضرت اس جانور کی اپنے ہاتھ سے خدمت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالنا، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلانا، یہاں تک کہ حضرت جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے تشریف لاتے تو وہ جانور ساتھ میں چلتا پیچھے پیچھے لے کر آتے، اور حضرت درس کے لیے تشریف لے جاتے اس کو دور کسی جگہ کے اوپر درختوں کے پاس چھوڑ دیتے، وہ چلتا رہتا تھا پورا سال اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرتے. یہ کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کی بات کہہ رہا ہوں. آج تو اگر میں دو چار جو ہے منطق کی کتاب بھی پڑھانے والا مدرس بن جاؤں تو میں اپنا مقام اتنا اونچا سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں کو میں اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، یہ سڑان ہے ہمارے دماغ کے اندر جس کو نکالنے کی ضرورت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو یہ بھی ملے گا، حضور اپنی زوجاؤں کے ساتھ گھر میں کام کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو کام کرتے تھے، امام الانبیاء ہو کر کے. اور آج ہم کو گھر والے کہے مطالعے کا وقت، ابھی کتاب دیکھنی ہے، ابھی یہ گھر ہے، یعنی کبھی بھولے سے بھی گھر میں کام نہیں کرتے. بعض مرتبہ سفر اظہر میں موقع ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کسی مولوی صاحب کو ذرا چائے بنا دو، میں نہیں آتی زندگی میں کبھی نہیں بنائی، آتی نہیں. اللہ اکبر، کیسے ہو گئے ہم لوگ، اتنا ہمارا اونچا شاہی مزاج بن گیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھریلو کام بھی کیا، کبھی نہیں سوچا ہم لوگوں نے. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے بڑے جانور کو پالتے, اس کو جو ہے پانی رکھتے, گھاس ڈالتے, دارالعلوم پڑھانے تشریف لاتے, اس کو ایک طرف کر کے پھر آپ پڑھاتے, سال بھر اس جانور کی خدمت کرتے. پھر جب عید کا دن آتا, دیوبند کی عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا فرماتے, اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کی قربانی کرتے, اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے, اور جب قربانی کرتے تو آنکھ میں سے آنسو نکلتے اور جانور کے گلے سے خون نکلتا, جانور پر چھری چلتی اس کا خون نکلتا, اور حضرت کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ 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 کر کے ٹپکتے تھے. کیوں؟ ایک جانور کی سال بھر خدمت کی تو دل کے اندر ایسی محبت آ گئی کہ آج اس کو ذبح کرتے ہوئے آنسو نکلتے. اور اس کے بعد حضرت ذبح کی دعائیں مسنونہ پڑھ کے پھر قرآن کی آیت زور سے تلاوت کرتے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. یہ لوگوں کو سناتے کہ جب تک اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز قربان نہیں کرو گے وہاں تک کامل نیکی ملے گی. اب یہ دیکھو کامل نیکی کمانے کا ہمارے بزرگوں کے یہاں کتنا اہتمام کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز قربان نہیں کرے. اور جانور کو پالتے پالتے محبت ہو جائے تو محبوب چیز ہو گئی, اس کی قربانی ہو رہی ہے, اس کا خون نکل رہا ہے, ادھر آنسو نکل رہے ہیں, اور اسی کو قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. کہ گوشت خون یہ اللہ کے یہاں نہیں جاتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تمہارے دل کا تقویٰ دیتے ہیں, کن جذبات کے ساتھ تم نے قربانی کی, کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے گندے جذبات کی بھی قربانی کرنی, خواہشات نفس کی بھی قربانی کرنی, من مرضی جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اس کی بھی قربانی کرنی, تب جا کر کے یہ ہماری قربانی صحیح معنی میں قربانی کہی جائے گی. اللہ ہمیں ان چیزوں پر بھی دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہاتھ سے قربانی کرو, شاندار قربانی کرو, اور جو ہے ذی‌الحج کی راتوں میں عبادت کرو, روزے کا اہتمام کرو, اور قربانی کے ایام کے اندر بہترین عمل قربانی کرو. یہ علماء سے پوچھو, حدیث پاک میں آتا ہے بہترین حج کون سا, حدیث میں بہترین حج کون سا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے لفظ استعمال فرمائے, الحج والتج, بہترین حج الحج والتج. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حج کے اندر آدمی لبیک زیادہ پڑے اور جس حج میں قربانی زیادہ کرے, خون زیادہ بہاوے, وہ ٹاپ کوالٹی کا حج ہے. میں آپ کو بتلاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی طرف سے 700 قربانی, کتنی قربانی, 700 قربانی, 100 اونٹ ذبح فرمائے, ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 700 قربانی فرمائی, اور اس میں عمر مبارک 63 سال کی تھی, تو 63 اونٹ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے نہر فرمائے. نہر, یہ نہر بھی ایک عجیب ایمان افروز منظر ہے, آج کل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ نہر کیا منظر ہے. واقعی میں کہتا ہوں, قرآن میں ہم انا آتینا کل کا اوسر پڑھتے ہیں, لیکن کبھی سوچو آیت پر, انا آتینا کل کا اوسر فصلی لربک وانحر. یہ وانحر کیا چیز ہے؟ یہ نہر ایمان کو تازہ کرنے والا عمل ہے, یہ تو آنکھ سے دیکھے تبھی سمجھ میں آ جائے. وہاں مکہ المکرمہ کے اندر مینا میں الحمدللہ بہت اہتمام سے میں ایمانی نظاروں کو دیکھتا ہوں. واقعی اونٹوں کو کھڑا کھڑا, نہ پیر باندھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, کھڑا کھڑا. وہ جو ماہرین ہوتے ہیں تو ہاتھ میں چھوٹا سا خنجر ہوتا ہے اور اتنی تیزی سے یہاں گلے کے اوپر اس کو مارتے ہیں کہ اس کی رگ کٹ جاتی ہے اور کبھی فوراً گرتا ہے, کبھی وہاں باڑے میں ادھر ادھر گھوم کے گرتا ہے اور خون کا فوارا اڑتا ہے. اس کو قرآن میں نہر کرنا کہا گیا, ونہر. اور اپنی یہاں نہر کو جانتا نہیں. تو ہمارے یہاں ایک گاؤں کے اندر ایک مرتبہ لوگوں کو اونٹ کی قربانی کا شوق ہوا تو پتا یہ چلا کہ عید کی نماز کے بعد اس کو گرانا شروع کیا تو مغرب کے وقت گرا کے فارغ ہو گئے اور مغرب بعد اس کو ذبح کیا. صبح سے شام ہو گئی ان کو گرانے میں. اور نہر کرنے کے جو ماہرین ہوتے یہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں, ہم نے کبھی اس چیز کو آزمائے نہیں شریعت کی اس چیز کو. تو یہ مبارک عمل ہے قربانی کے ایام کے اور اس کے ذریعے سے ہمارے جذبات اور ایمان کی تازگی ہے. اللہ ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں کا بھی حصہ اس کے اندر رکھو. غریب لوگ بہت سے بیچارے ہو سکتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کو بکرے کا گوشت نصیب ہو گیا. آج کی مہنگائی میں جب 700-750 روپے کلو گوشت ہو گئے تو 100-150 روپے کی مزدوری کرنے والا غریب آدمی کہاں سے اس کو خریدے گا. ہو سکتا ہے کہ پورے سال میں ایک مرتبہ اس کو بکرے کا گوشت قربانی کے اندر کھانے کو ملا. اور بہت سے لوگوں کو بڑوں کے قربانی میں برکت ہوئی. ایک مرتبہ حج سے واپسی ہوئی تو وہاں دربان جو گیٹ پر بیٹھے ہیں, میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی کیسی قربانی رہی, گوشت برابر ملا تھا آپ لوگوں کو؟ تھوڑی دیر تو اس نے وقفہ کیا کہ میں مدرسے میں دربانوں سے بھی بات کیا کرتا ہوں. تو کہ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس سال عید ایسی ہی رہی. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا آپ لوگ قربانی کرتے ہیں تو غریب کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے. ہم غریبوں سے زیادہ اس غریب کو لوگ دھیان دیتے ہیں. میں نے کہا وہ کون سی غریب کی نئی قسم؟ تو اس نے کہا وہ ڈیپ فریزر. ڈیپ فریزر, ڈیپ فریزر ہوتا ہے نا, وہ غریب کی نئی قسم ہے. کہا اتنا بڑا وہ غریب ہے کہ اکھے اکھے جانور اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بیچارے غریبوں کو ایک بوٹی بھی ملتی نہیں. دیکھو ذخیرہ کرنا, اسٹاک کرنا, فروزن کرنا, سکھانا اس کو فقہا نے مستحب لکھا ہے. میں منع نہیں کرتا ہوں, کرو ذخیرہ بھی, اسٹاک بھی, سکھاؤ بھی. باقاعدہ خود میں فقہ میں اس کی عبارتیں موجود ہیں. لیکن بیچارے غریبوں کا بھی خیال کرو, اڑوسی پڑوسیوں کا بھی خیال کرو, محلے اور گاؤں میں لوگوں کا بھی خیال کرو. بہت سی مرتبہ سننے کو ملتا ہے عید کے دنوں میں مسلمانوں کے ماحول والی آبادیوں میں بہت سے لوگوں کو دال چاول کھانے پڑتے ہیں. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ قربانی کے اندر اتنے کمزور ہو گئے, اتنے غافل ہو گئے, اتنے پیچھے ہو گئے کہ ہماری بستی کے اندر لوگ عید کے دن دال کھائے. اسی لیے یہ ہے قربانی کے ایام کے اعمال, اس کا اہتمام کرو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا میں نے کہا جن اوقات میں, جن راتوں میں, جن مہینوں میں شریعت نے جو فضیلت بتلائی, جو اعمال بتلائے, اس کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت بڑا تصوف اور بزرگی کا عمل ہے. اس لیے اس حج کے متعلق ضروری باتیں عرض کر دی. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
پانچ منٹ پڑھتے بیٹھ جائیں.